العزيز وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران الإسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے براہین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز قبا الحل نصیحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت جلدی مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں عرض کیا تھا سنت اور بدعت کے درمیان جو فرق ہے، اور اسی زمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس اپنے نبی پاک پہ اتارا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا قرآن جامع ہے، کامل ہے، مکمل ہے، محفوظ ہے، اور قیامت تک اس میں کوئی زبر زیر کا رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی زمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات صرف قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو قرآن سے عمل کرنا بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آ سکتا، اور اگر ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو وہ بھی حضور پاک کا ہی اللہ کا ہی فرمان ہے. اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت. تو اگر ہم رسول کی اطاعت کریں تو یہ قرآن کا حکم. اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے مدنی کے اندر ایک بہتر نمونہ موجود ہے. تو حضور کے اعمال جو ہیں وہ اللہ نے ہی ہمارے لیے نمونہ بنائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی کہ میرے محبوب کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب رکھے تو بس نبی کی اتباع کرو، میری اتباع کرو، پھر اللہ تمہیں محبوب بنائے. اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو شخص نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہ سارا حکم قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نام قرآن کا لیں اور انکار سنت کا کر دیں, یا نام حدیث اور سنت کا لیں اور انکار صحابہ کا کر دیں, یا نام جو ہے ہم دین کا لیں کہ جی ہم قرآن اور سنت پہ چلیں گے لیکن صحابہ پہ ایک عام بندے ہیں, تو یہ دین کبھی سمجھ نہیں آئے گا. بات کو سمجھیں کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے, ہر چیز کے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بنائے. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے بعد مسائل مبارک جو ہیں ان کو اس لیے انکار کر دیا گیا کہ وہ حدیث کے منکر تھے. مثلاً اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اپنے نبی کو کہ میرے مدنی آپ جو ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, ساری رات میری عبادت کرو مگر تھوڑا سا آرام کر لو. پھر اس کی وضاحت آئی کہ اچھا آدھی رات عبادت کرو آدھی رات آرام کر لو. پھر اس کی وضاحت آئی کہ دو حصے آرام کر لو, ایک حصہ عبادت کرو تہجد پڑھو. اچھا اسی قرآن پاک میں آخر میں جا کے اللہ نے فرما دیا کہ جتنا ہو سکے پڑھ لو, فَتَرَوْهُمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. اللہ نے مہربانی فرما دی ہے, اللہ جانتے ہیں کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے, تم میں مسافر بھی ہوں گے, تم میں مجاہد بھی ہوں گے, تم میں تکلیف میں مبتلا لوگ بھی ہوں گے, ان کا ساری رات جاگنا آدھی رات جاگنا ایک سے ساری رات جاگنا مشکل ہے. اللہ نے مہربانی کر دی, فکر اوما تیسر منہ, جتنا ہو سکتا ہے تم پڑھ لو. تو اب جناب یہ دیکھیں کہ پہلا حکم بھی اسی صورت میں ہے اور دوسرا حکم جو ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے, لیکن پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور دوسرا حکم جو ہے وہ ناسخ ہے. یعنی پہلے جو حکم تھا کہ پوری رات جاگو یا آدھی رات جاگو یا دو تہائی رات جاگو, اب وہ حکم ختم ہو گیا ہے. اب اللہ توفیق دے رات کو کھڑے ہو کے دو رکعت کی تہجد پڑھ لو تو تہجد والوں میں شمار ہو جائے گا. اور اسی طرح ایک مسئلہ بھی سمجھ لو اچھی طرح سے, بعض لوگوں میں یہ بات بڑی اغلاط العام ہے کہ تہجد کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ نیند کرنے کے بعد اٹھ کے پڑھی جائے وہ تہجد ہوتی ہے. یہ غلط بات ہے. یہ ہے یاد رکھو, سمجھو مسئلے کو اچھی طرح دماغ میں بٹھایا کرو. افضل یہ ہے کہ ہم رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں. جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ اذان جو ہے وہ آخری حصے میں ہوتی ہے تہجد کی, بھی لوگوں کو وقت کا پتہ چل جائے, تو آخری رات کے حصے میں تہجد پڑھنا افضل ہے. تہجد کی آٹھ رکعتیں پڑھنا افضل ہے, تہجد کی رکعتوں میں قرآن زیادہ پڑھنا افضل ہے, رکوع سجود لمبا کرنا افضل ہے, اور جب آٹھ رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں تو آخر میں وتر پڑھیں, یہ سب سے افضل ہے اعلیٰ ہے. اور یہی وہ رحمت کا وقت ہے کہ میرا اللہ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے وہ عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی بخشش چاہنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, تو یہ وہ گھڑی ہوتی ہے. تو تہجد افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں ہو, آج رکھاتے ہوں, تلاوت قرآن بڑی لمبی لمبی ہو, رکوع سجود بڑا لمبا لمبا ہو, اور وتر جو ہے وہ آخر میں پڑھے جائیں, اور جب صبح کی اذان ہو جائے دو رکعت صرف سنت پڑھے فجر سے پہلے والی اور کوئی نماز نہ پڑھے اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ تو ہے افضل ہے اولا ہے سب سے بہتر ہے. اچھا اب ایک آدمی کو مثلاً یقین نہیں ہے کہ اللہ جانے نیند کھلے گی یا نہیں کھلے گی تو اس کو چاہیے کہ وہ وتر جو ہیں سونے سے پہلے عشاء کے بعد پہلے. اچھا اب اگر وتر پڑھ لیے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ تہجد نہ پڑھے. وتر پڑھ لیے ہیں لیکن آخر رات میں پھر تہجد پڑھے. سمجھا گی؟ وہ کوئی رکاوٹ نہیں. وتر کو آخر میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ جس نے تہجد نہیں پڑھی اب وہ تہجد پڑھ رہا ہے آخری رکعت میں پہلے وتر نہ پڑھے, پہلے تہجد پڑھے پھر وتر پڑھے. لیکن اگر عشاء کے بعد وتر پڑھ چکا ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی منع نہیں ہے, بالکل جائز ہے. بلکہ بعض صحابہ پڑھتے ہی عشاء کے بعد تھے وہ کہتے حضور نے ہمیں وصیت فرمائی ہے کہ بھائی وتر نہ رہ جائیں, لہذا عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو تاکہ تہجد اللہ نصیب کرے گا تو الحمدللہ, نصیب نہ کرے تو ایک نفلی عبادت. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب یہ مسئلہ سمجھو, ایک آدمی آخری رات میں اٹھا ہے لیکن اتنی وقت ہے کہ اس نے وضو کر کے صرف دو رکعت تہجد پڑی, اذان ہو گئی, وہ بھی تہجد والا ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ضروری نہیں کہ آٹھ پڑے, چار رکعت پڑی تو تہجد والا ہو گیا. اچھا ایک آدمی ایسا کرتا ہے کہ ابھی عشاء کی نماز کے بعد ہوٹل میں مکان میں بلڈنگ میں جائے گا اور سونے سے پہلے پہلے وضو کر کے چار رکعت پڑھ لی, یہ بھی تہجد ہو گئی, سونا ضروری نہیں ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ اب جو نماز عشاء کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ ہے, تین رکعت واجب ہے وتر, اس کے بعد عشاء کے بعد جتنی نفلیں پڑھیں گے یہ سب تہجد ہے. تہجد کا معنی ہوتا ہے نیند چھوڑنا, تو یہ ہمارے نیند کا وقت ہے, ہم چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی تہجد شمار ہوگی. تو اس لیے اب جناب سمجھے, اب قرآن نے تو یہ کہہ دیا پہلا حکم جو ہے موجود تھا وہ ختم ہو گیا, آخری حکم ناسخ ہو گیا, یہ بات ہمیں کون سمجھائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی قرآن میں تو سورۃ المزمل ہے نا, پہلا حصہ بھی موجود ہے اور آخری حصہ بھی موجود ہے. اچھا اب جو دشمنان دین ہیں توجہ کرو پوری طرح سے, وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اللہ نے ایک حکم تھا اس کو ختم کر دیا ہے, منسوخ کر دیا ہے, حکم نسخ آ گیا ہے. کیا مانا؟ یعنی پہلا حکم غلط تھا اس کو ختم کیا گیا, دوسرا حکم صحیح تھا تو اللہ تو غلطی سے پاک ہے, پھر قرآن میں ناسخ و منسوخ کیسے آ گیا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی بات؟ دماغ میں آ رہی ہے بات؟ چلو ضرور شریف پڑھو, دیکھتے ہیں محبت سے ضرور شریف پڑھو. پہلے ہم نماز پڑھتے تھے مسجد اقصیٰ, اب اللہ نے حکم دیا نماز کی طرف پڑھو, کعبہ شریف کی طرف. وہ کہتے ہیں جی پہلا حکم اگر ٹھیک تھا تو یہ دوسرا کیوں دیا, اور اگر پہلا حکم غلط تھا تو دوسرا آ گیا. اس کا معنی ہے نعوذ باللہ اللہ نے غلط حکم دیا تھا, حالانکہ اللہ تو غلطی سے پاک ہے, اللہ ہر قسمت نقصان سے پاک ہے, اللہ کی ذات تو سنبھو ہے, قدوس ہے, منزہ عن الخطا ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کی بات سمجھیں, یہ ساری باتیں ہمیں کون سمجھائیں گے؟ محمد الرسول اللہ. قرآن کون سمجھائے گا؟ محمد الرسول اللہ. اور حضور کی باتیں ہمیں کون پہنچائے گا؟ اصحاب رسول اللہ. اور اصحابہ کی باتیں کون لائے گا؟ تابعین. ان کے بعد تبع تابعین. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یاد رکھ لو دماغ میں کہ نبی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آئے گا, صحابہ کے بغیر نبی نہیں سمجھ آئے گا, علماء فقہا کے بجائے نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ حدیث سمجھ آئے گا. ایک سلسلہ بنا دیا ہے، کڑی بنا دی ہے، زنجیر بنا دی ہے، یہاں ایک کڑی ٹوٹ جائے گی بس زنجیر بکھر جائے گی تو منزل پہ نہیں پہنچو. اب یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں کس نے بتائی ہیں کہ جناب پہلا حکم منسوخ کیوں منسوخ؟ اب یوں سمجھو میرے اللہ کا پہلا حکم بھی برحق، میرے اللہ کا دوسرا حکم بھی برحق. تبدیل کیوں ہوا؟ اس کی مثال ایسے ہیں جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، کہتا ہے استعمال کرو، پانچ دن کے بعد پھر میرے پاس آؤ. پانچ دن کے بعد جاتے ہیں وہ پھر طبیعت دیکھتا ہے، وہ پھر آپ کا رزلٹ دیکھتا ہے، وہ پھر آپ کی لیبارٹری کراتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اب یہ دوائیں چھوڑ دو، اب ان دواؤں کی ضرورت نہیں، اس کے بجائے اب یہ دوائیں استعمال کرو. تو پاگل تو یہ کہے گا دیکھو جی ڈاکٹر غلط ہے، اگر پہلا نسخہ ٹھیک ہے تو ختم کیوں کر دیا، اور اگر غلط ہے تو لکھا کیوں تھا. لیکن عقل والا کہے گا بے وقوف ڈاکٹر سچا ہے، اس وقت مریض کی طبیعت کا تقاضا وہ دوائیں تھیں، اب پانچ دن کے بعد مریض کا تقاضا یہ دوائیں ہیں. نسخہ وہ بھی ٹھیک تھا، نسخہ یہ بھی ٹھیک تھا، حکم خداوندی پہلا بھی برحق تھا اور دوسرا بھی برحق تھا. کبھی خدا کا حکم غلط نہیں ہوتا. آگے چلیں، جو عرض کیا تھا میں نے سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ. اچھا اب آپ کہیں گے کہ جناب سنت تو ہم نے مان لیا، قرآن کا آپ نے آیتیں پڑھ دی ہیں، تو یہ صحابہ کا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ سنت کا معنی ہے راستہ، طریقہ. اب جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سنت کے لیے تو اللہ کا حکم موجود ہے قرآن میں کہ میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ جناب صحابہ بھی ساتھ آ گئے، تو اس لیے اب جناب دیکھیں پہلے قرآن پہ نظر ڈالیں اور اس پر حدیث پہ نظر ڈالیں. اللہ نے فرمایا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہیں، اور حضور جب کہتے ہیں اللہ نقل فرما رہے ہیں کہ جب مشرکوں کو، مکے والوں کو، کافروں کو، غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی ہے آمنو، ایمان لے آؤ. کیا کرو؟ ایمان. آمنو کا کیا بنا ہوتا ہے؟ ایمان لے آؤ. اب اللہ اتنا کہہ دیتے آمنو، ایمان لے آؤ، جیسے میرا مدنی، جیسے میرا محمد پاک ایمان لائے، جیسے آدم سے لے کر حضور تک نبی ایمان لائے، جیسے انبیاء و مرسلین ایمان لائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان لائے جیسے ایمان لائے ہیں الناس. الناس مانا یہ لوگ. اب حضور پہ ایمان پہلے لانے والے لوگ کون ہیں؟ کہہ دو صحابہ. تو اب صحابہ ایمان کا نمونہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ ایمان کیسے لاؤ؟ جیسے صحابہ. کلمہ کیسے پڑھو؟ جیسے صحابہ. دل میں تصدیق کیسے ہو؟ جیسے صحابہ. اور تمہارا اقرار کلمہ کیسے ہو؟ جیسے صحابہ. اللہ نے صحابہ کو جیسے میرے مدنی کو نمونہ بنایا، مدنی کے دوستوں کو بھی اللہ نے ماڈل بنا دیا. آمنو کما کما آمن الناس. اچھا
اچھا اب آگے چلیں دوسری آیت میں غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا جو آدمی میرے مدنی کے خلاف ہو, میرا مدنی ایک شک میں وہ دوسری شک میں کھڑا ہو اور پیروی کرے اور رستہ پکڑے ان مومنین کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ. اب جب قرآن اترا ایمان لانے والے مومنین کون تھے؟ ہاں جی کہہ دو, حضور پر ایمان لانے والے کون تھے؟ جب یہ قرآن اتر رہا ہے محمد مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے, مومنین کون ہے؟ صحابہ ہیں. اچھا جو ان مومنین کے رستے کو چھوڑے, ان کی پیروی نہ کرے, اس کے لیے میرا مولا کیا سفر میں نسلی جہنم وساءت مصیرا. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے رستے پہ نہیں چلے, پھر جائے جہاں پھرتا ہے اس کو میں جہنم میں جلاؤں گا اور بہت ہی برا اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو آپ ایمان سے کہیں, جس قرآن کا دعویٰ کرتے ہو اہل قرآن, اس قرآن نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ ہاں جی. اور صحابہ کی فرما برداری کا, اچھا اب دیکھو دنیا میں حضور سے لے کر آج تک تین قسمیں ہیں مسلمانوں میں. میرے مدنی سے لے کر آج تک کتنی قسمیں ہیں؟ یاد رکھو, یاد رکھو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ان کے علاوہ کوئی چوتھی قسم ہے ہی نہیں. اللہ اس کو قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں, آپ درود شریف پڑھیں گے برکت ہوگی. اللہ نے فرمایا قرآن
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار.
قرآن میں پوری طرح سابقون الاولون, میرے مدنی پر سب سے پہلے سبقت کر کے ایمان لانے والے, من المهاجرين والانصار. پہلے کون ہے؟ مکے کے مہاجر. کیا مانا؟ انہوں نے ہجرت کی تھی نا مدینہ منورہ, اس لیے ان کا نام کیا ہو گیا؟ مہاجرین ہو گیا. سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے کون؟ مہاجرین. ان کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ والانصار, یعنی انصار ہے مدینہ. مدینے کے رہنے والے کون تھے؟ انصار. پہلا نمبر مسلمانوں میں کس کا ہے؟ یاد رکھو, پہلا مہاجرین, دوسرا کس کا ہے؟ انصار کا. دعا کرو اللہ ہمارے ملک میں بھی مہاجر انصار کے جھگڑے ختم کرے. دل سے اللہ کے کعبے میں دعا کرو, مہاجر بھی بھائی انصار بھی بھائی, دعا کرو اللہ ان کو پھر بھائی بنا دے. اللہ ان کے دلوں سے قید اور دلوں کے اندر جو بغض آ گئے, عداوتیں آ گئیں, یہ لسانی جھگڑے آ گئے, صوبائیتیں آ گئیں, یہ قومیتیں آ گئیں, یہ عرفیتیں آ گئیں, دعا کرو اللہ ان سب کو مٹا کے پھر ہمیں بھائی بنا دے, پھر مسلمان بنا دے. مسلمانوں کے ملکوں میں امن ہو, امان ہو, استحکام ہو, سلامتی ہو, جان مال آبرو عزت محفوظ ہو. اللہ عذاب رفع فرمائے اور رحمت نازل فرمائے. دل سے دعا کیا کرو, حج پہ آئے ہوئے ہو, حاجی کی دعا جو ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتے. یہ میں نہیں کہتا, میرا نبی فرماتے اللہ جو, یاد رکھو الحاج الامار وفضل اللہ. حضور نے فرمایا حج کرنے والا, عمرے کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں, اور یہ جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے, اور گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں تو گناہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے دل سے دعائیں مانگا کرو اللہ اس بلد رحیم کو قیامت تک امن والا رکھے. اور اس کے خلاف حسد کرنے والے, اس کے خلاف سازشیں کرنے والے, اس کے خلاف بری نیتیں رکھنے والوں کو اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے دفع فرما دے. یا اللہ اس کعبے کے امن کو اور حرمین کے امن کو اور بلد الامین کے امن کو قیامت تک قائم فرما. اور جو امن کے لیے کوشش کریں ان کی بھی مدد فرما. اور جو تخریب کاری کریں, جو فتنہ کریں, جو دہشت گردی کریں اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے ان کو دفع فرما. یا اللہ اسلام کو سلامتی کا مذہب بنا دے. یا اللہ ایمان کو امن والا بنا دے. مسلمانوں کے اس حج کا منظر جو ہے پوری دنیا کو بدلا دے. کہ آج بھی دنیا میں ایک مذہب ہے جس کا 35 لاکھ آدمی ایک جگہ جمع ہوتا ہے, کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مارتا ہے, کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا ہے, وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ کرو کہ اللہ ان کو بھی عقل دے کہ مظلوم اور ظالم میں فرق کرے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ دیکھو جی ہر جگہ یہ شرارت میں مسلمان ہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ کس قوم پہ ظلم ہو رہا ہے؟ تو صاف بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عقل دے کہ وہ فرق کریں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی عقل دیں کہ جذبات میں آ کر دین کے نام پہ محمد کے دین کو بدنام نہ کرے, اس کی عزت کا باعث بنائے. اور سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا نمبر کس کا تھا؟ ایمان والوں میں کون تھے؟ مہاجرین. اور دوسرا انصار. اچھا اب تیسرا نمبر ایک ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. پہلا نمبر مہاجرین اور دوسرا کون؟ انصار. تیسرا کون؟ جو ان دونوں کی اتباع. والذی یاد رکھو پڑھو قرآن میں والذین اتبعوہم, ہم جو ان مہاجرین و انصار کی پیروی کرنے والے ہیں, ان کی اتباع کرنے والے ہیں, ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں, ان کے دامن کو پکڑ کے نجات پانے والے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ تین ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب حاجیوں اللہ کے کعبے میں غور کرو, ہم ان مہاجرین میں شامل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہ تو حضور کے زمانے میں تھے نا ہجرت کرنے والے, گزر گیا زمانہ گزر گیا, اب ہم ان میں شامل نہیں ہو سکتے. انصار مدینہ میں بھی شامل نہیں ہو سکتے. صحابہ کا دور بھی گزر گیا, مہاجرین کا دور بھی گزر گیا, انصار کا دور بھی گزر گیا, اب ایک دور باقی رہا قیامت تک. وہ کیا ہے؟ والذی نتبعوہم, جو ان دونوں کی, یہ دونوں کی اتباع کریں. تو اب صحابہ کی اتباع کا حکم ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ کا قرآن دے رہا ہے یا ہم خود کر رہے ہیں؟ نبی کی اتباع کا اور اتباع کا حکم کس نے دیا ہے؟ ہاں جی اللہ نے دیا ہے. اور صحابہ کی اتباع کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اب یہ سارا مسئلہ قرآن میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لیکن قرآن قرآن والوں سے سمجھو گے, قرآن قرآن والے کے دروازے پہ آؤ گے, قرآن محمد مدنی کے دروازے پہ آؤ گے, قرآن پھر حضرت ابن عباس کے دروازے پہ آؤ گے, ابو بکر عمر عثمان و علی کے دروازے پہ آؤ گے, حضرت ابی ابن کعب کے دروازے پہ آؤ گے, عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پہ آؤ گے, زید ابن ثابت اور معاذ ابن جبل کے دروازے پہ آؤ گے. جب تک صحابہ کے دروازے پہ نہیں آؤ گے محمد مدنی کی بات سمجھ نہیں آ سکتی ہے. اب جناب سمجھیں, اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے. سارے محبت سے درود پڑھ لیں. اب حضور کی اتباع ایمان سے کہو قرآن سے ثابت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور صحابہ کی اگر ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں تو قرآن والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی پاک کی اتباع کرتے ہیں تو قرآن والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حدیث کی اتباع کرتے ہیں تو قرآن والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے ہمیشہ سمجھا کرو بات کو. اب یہ قرآن کی بات, اب نبی کی بات سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. علیکم سنتی, بس اتنا کافی تھا نا. حضور فرماتے تم پہ لازم ہے کہ میری سنت میرے طریقے کو لازم پکڑو. کیا لازم ہے؟ علیکم سنتی, اتنا کافی تھا. لیکن فرماتے ہیں علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین, میری سنت میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑو. اللہ نے پکڑ لیا, فرمایا نانا تم سبو فرما صرف ہاتھوں سے نہ پکڑو بلکہ دانتوں سے گرا دے کے مضبوط, اپنے ہاتھ بھی جماؤ دانت بھی جماؤ مضبوطی سے پکڑ لو. اور میرا اللہ ہم نے پکڑ لیا, فرما اجیاکم و محدثات الامور, اور خبردار دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچو. کل محدثات بدعہ, ہر نئی چیز جو دین میں دین سمجھ کے نکالی جائے وہ بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ, اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اب سمجھا بھی بات کہ نہیں؟ تو اب جناب تعریف سمجھو سنت کی. سنت وہ ہوگی جس میں میرے مدنی کا قول عمل فعل صراحتن اشارتن عنایتن دلالتن یا تابعین اور صحابہ کے دور میں وہ چیز موجود ہے, وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں آ رہی ہے. اور جو چیز قرآن میں بھی نہ ہو, حدیث مبارک میں بھی نہ ہو, میرے مدنی کے قول عمل فعل میں بھی ظاہر صراحتن اشارتن بھی موجود نہ ہو, دور صحابہ و تابعین میں بھی موجود نہ ہو, اس کو دین بنا کے دین سمجھ کے چلایا جائے وہ کیا ہوگی؟ نہیں بات. اگر قرآن میں ہے تو الحمدللہ, اور نہ حدیث میں ہے تو الحمدللہ, اگر صحابہ خلفائے راشدین میں ہے تو الحمدللہ, اگر خیر القرآن میں ہے تو الحمدللہ, لیکن اگر حضور کے دور میں بھی نہیں ہے, خیر القرون میں بھی نہیں ہے, صدیق عمر عثمان و علی کے عمل میں بھی نہیں ہے, تابعین کے عمل میں بھی نہیں ہے, اور دین کے نام پہ دین میں کچھ بڑھایا جائے اس کا نام کیا ہے؟ سمجھو مسئلہ. سمجھ آ رہے ہیں دماغ میں کہ نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر. دعا کرو اللہ کے دین سمجھ بھی آ جائے. اب جناب سمجھیں کہ بعض مولوی جو ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کسی کو مکے میں بد دعا نہ کریں، دعا کریں اللہ سب کو ہدایت دے. تم یہاں دعا کرنے آئے ہو، کسی کو بد دعا دینے نہیں آئے ہو، سب کے لیے دعا کرو. ہو سکتا ہے بیچارے جاہل ہوں، ہو سکتا ہے بھٹکے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے بات سمجھ نہ سکے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے کہنے کے پیچھے لگ پڑے ہیں بیچارے کیا کریں، اس لیے دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. مولوی جو ہیں یاد رکھو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھو مولوی وکی نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، لاب مال بندہ ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کار پہ چلتا ہے، ہوائی جہاز پہ چلتا ہے، بس پہ چلتا ہے، یہ بھی تو بعد میں چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، لہذا یہ بھی بدعت ہے، اس پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اب اصل دھوکھا کیا ہے؟ بدعت تو تب ہو جب اس کو دین کے اندر کوئی میاں مسئلہ، دین میں، یہ تو دنیا کی بات ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ کپڑے پہننے کا ہے، کرسی پہ بیٹھنے کا ہے، بس میں بیٹھنے کا، یہ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا تھا، بولے خیر الغال والحمیر ترکبوها ودین تنمی یخلقما لا تعلمون. اللہ نے فرما دیا میرا نبی، اللہ نے تمہارے لیے خچر پیدا کی، گھوڑے پیدا کیے، اونٹ پیدا کیے ہیں، گدا پیدا کی ہے، اور قیامت تک تمہارے لیے نو بنو سواریاں پیدا ہوتی رہیں گی جن کو تم نہیں جانتے ہو. قرآن میں موجود ہے، اس میں کون سی بدعت ہو گئی بھائی؟ حضور کے زمانے میں اونٹ تھا، ہمارے زمانے میں گاڑی آ گئی، کار آ گئی، تو اس میں کیا بدعت ہو گئی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب جہاں تک لباس کا تعلق ہے، میرے نبی پاک نے حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور پاک نے دو چیزیں ہاتھ میں لی، ایک ٹکڑا ریشم کا ہاتھ میں لیا، ایک سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، اور فرمایا ہاتھ میں حرام نے آزاد پوری امتی. حضور نے فرمایا مسلمان نے صحابہ یار کا تو یہ دو چیزیں جو ہے اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام کر دی ہیں، کہ ریشم بھی نہ پہنے اور سونا بھی، یعنی اس کے علاوہ جو بندی آئے پہنے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی مسئلہ؟ یعنی سونا بھی نہ پہنے اور ریشم کا کپڑا بھی نہ پہنے. تو جن دو چیزوں سے روکا گیا، باقی کی اجازت جو تھی وہ خود بخود دین میں سمجھ آ گئی، لہذا قیامت تک کپڑے بنتے رہیں گے. کبھی کپڑے کتن سے بنتے تھے، کپاس سے بنتے تھے، اون سے بنتے تھے، اب پٹرول سے بنتے ہیں، پولیسٹر سے بنتے ہیں، نینون سے بنتے ہیں، لینن سے بنتے ہیں، اسٹیپل سے بنتے ہیں، خدا جانے کیا ہے، جیسے بھی بنتے جائیں، صرف دو چیزیں حرام ہیں مردوں کے لیے، ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی، عورت کے لیے ریشم بھی حلال ہے اور سونا بھی. سمجھ آ گئی بات؟ اس میں کون سی بدعت کی بات ہے بھائی؟ اب جناب سوچے، وہ لوگوں کو دیکھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جناب حضور کے زمانے میں قرآن شریف ایسے نہیں تھا جیسے اب ہے، حضور کے زمانے میں بخاری شریف نہیں تھی، مسلم شریف نہیں تھی، ترمذی شریف نہیں تھی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، قیاس نہیں تھا، حضور کے زمانے میں یہ حدیث کی کتابیں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں یہ ایسی مسجدیں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں دیکھو جناب یہ بھی تو نئی چیزیں نکلی ہیں، لہذا یہ بھی بدعت ہو گئی، یہ بھی وہ دیکھا دیتے ہیں. حضور کے زمانے میں قرآن موجود تھا یا نہیں؟ ہاں جی، ہاں، یعنی قرآن تھا، سینوں میں موجود. اسی لیے حضرت عمر نے، یاد رکھو سیدنا ابو بکر کہتے رضی اللہ عنہ، جب صحابہ کا نام آئے کہتے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے جب صحابہ شہید ہوئے، خدا شہید ہوئے، حضرت ابو بکر کی خدمت میں آ کے عرض کیا گیا یا خلیفۃ رسول اللہ، مہربانی کرے، قاری شہید ہو رہے ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، جنگ میں صحابہ کی شہادت بڑھ رہی ہے، خدا نہ کرے کہ قرآن غیر محفوظ ہو جائے، لہذا مہربانی کر کے قرآن کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے. اب کسی کے پاس دو صورتیں لکھی ہیں, کسی کے پاس چار صورتیں لکھی ہوئی ہیں, کسی کے پاس دس صورتیں لکھی ہوئی ہیں, کسی کو یاد ہے, مہربانی کر کے قرآن جمع کر دیں. حضرت صدیق سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے, عمر میں وہ کام کیسے کروں جو محمد مصطفیٰ نے نہیں کیا ہے. سمجھو سمجھو خدا کے لیے مسئلہ, جھگڑوں میں نہ پڑو. اجی وہاں بھی ہے, اجی وہاں بھی ہے, اجی وہاں بھی ہے, بس یہ تماشے نہ بناؤ. ہم سب مسلمان ہیں, ایک دفعہ دل سے کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, الحمدللہ حاجی اللہ کا شکر کرو. ہمارا خدا بھی ایک ہے, بابا بھی ایک ہے, محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے, ہمارے حج کا اعلان بھی ایک ہے, حج کا ترانہ بھی ایک ہے, حج کا میدان عرفات بھی ایک ہے, ہماری جیت قبلہ بھی ایک ہے. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں. لیکن بات کو سمجھو, اب حضرت ابو بکر جیسا آدمی جو ہے سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا, امیر المومنین میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا, غور کریں. فرمایا, اچھا ٹھیک ہے, میں غور کرتا ہوں. ایک دن گزرا اور دو دن گزرے, ابو بکر رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما. اب اس کے بعد ابو بکر کہتے ہیں, ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر, پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے عمر کا سینہ کھولا تھا. مجھے سمجھ آ گئی, یہ بدعت نہیں, یہ تو اللہ کے کلام کی حفاظت ہے, قرآن پہ موجود ہے. تو قرآن اصل موجود تھا کہ نہیں تھا؟ اس کو جمع کیا جائے تو بدعت کیسے ہو گئی؟ حدیث فرمانے رسول کا نام ہے, قول رسول, فعل رسول, عمل رسول. ایمان سے کہے حضور کا قول, عمل افعال موجود تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ کو حضور کی باتیں یاد تھیں یا؟ اگر ان کو جمع کیا گیا تو یہ کیسے بدعت بن گئی؟ میں نے کہا تھا بدعت کیا ہے جو قرآن میں بھی نہ ہو, حدیث میں بھی نہ ہو, حضور کے قول میں بھی نہ ہو, عمل میں بھی نہ ہو, فعل میں بھی نہ ہو, صحابہ میں بھی نہ ہو, خیر القرون میں بھی نہ ہو, اور دین سمجھ کے نکالا جائے وہ بدعت ہے. سمجھاری یہ بات؟ اچھا اب آگے بات سنیں. بدعت کتنی بری چیز ہے. ایک صحیح حدیث ہے, غور کر کے سن لو میرے حاجی ہو, میرے بزرگ ہو, میرے محسن ہو, میرے بھائی ہو, میری بیٹی ہو. حضور فرماتے ہیں, من احدث, جو آدمی میرے دین میں نئی بدعت ایجاد کرے, اور آگے سنیں, محدثن, یا خود کو ایجاد نہ کریں لیکن بدعتیوں کو پناہ دیں, بدعتیوں کی عزت کریں, بدعتیوں کو پیر مرشد سمجھیں, بدعتیوں کے آگے پیچھے بھاگے دوڑے, ان کی خدمت کریں. حضور نے فرمایا, علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ایسے بندے پہ اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, اللہ کی ساری مخلوق کی بھی لعنت. بدعت کرنے والا یا بدعتی کو پناہ دینے والا, بدعتی کو امام بنانے والا, مرشد بنانے, پناہ دینے کا کیا مطلب؟ اسے گھر میں بٹھا دو. یعنی جب آپ اس کو عزت دے رہے ہیں تو پناہ دے رہے ہیں نا.
بنا دینے والے کے دل پر کیا ہے اللہ کی لعنت, ملائکہ کی لعنت, ساری مخلوق کی لعنت. اب آگے سنیں, لا یقبل اللہ من صرفن ولا عذرا. حضور کی سید ہی سے مبارک ہے, حضور نے فرمایا حضرت براء ابن عازبہ ابھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ بدعتی کی نماز, حج, روزہ, صدقہ, ہدیہ, خیرات اللہ تیری بھی قبول نہیں کریں گے. اللہ ہماری شرک سے بھی توبہ اور بدعت سے بھی توبہ کرو, اللہ شرک سے بھی توبہ ہے, تاکہ دو حج ہمارے برباد ہو جائے. اللہ ہماری شرک سے بھی توبہ ہے اور بدعت سے بھی توبہ. اب آگے دوسری تیسری حدیث سنیں, یہ بھی میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کی توبہ بھی منظور نہیں ہوتی. کیوں؟ سمجھو مسئلہ, توبہ تو کافر کی بھی منظور ہو جاتی ہے, مشرک کی بھی ہو جاتی ہے, بدعتی کی بھی ہوگی. معنی کیا ہے کہ مولانا نے لکھا, اس کا معنی یہ ہے شراب پینے والا شرابی ہے لیکن گناہ سمجھتا ہے, زانی زنا کو گناہ سمجھتا ہے, چور چوری کو گناہ سمجھتا ہے, ڈاکو ڈاکے کو گناہ سمجھتا ہے, اس لیے کبھی امید ہے کہ توبہ کر لے گا. بدعتی کو بدعت کو دین سمجھتا ہے, امید ہی نہیں کہ کبھی توبہ کرے گا. دین سے بھی توبہ کرتا ہے بلا. اللہ اکبر, دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رہے. دیکھو نا, آدمی اللہ نہ کرے نشائی ہے, شرابی ہے, لیکن اس کو دین, اس کو گناہ سمجھتا ہے, تو کبھی کبھی شرمندہ ہوگا, ندامت ہوگی, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. لیکن بدعت والا تو بدعت کو کیا سمجھتا ہے, دین سمجھتا ہے, تو پھر جناب وہ دین سے کیسے توبہ کرے گا. اور اسی طرح سمجھے, تفسیر ابن کثیر دیکھ رہے سورت مائدہ, سورت مائدہ کے پہلے رکوع کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے ایک بندہ بڑا نیک تھا, بڑا عابد لائق تھا, دل میں خیال آ گیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں لوگ نماز پڑھتے ہیں, میں حج کرتا ہوں لوگ حج کرتے ہیں, میں زکات دیتا ہوں لوگ زکات دیتے ہیں, لہذا میں کوئی دین میں میری بات کروں تاکہ دنیا میں میری شہرت ہو جائے. اس نے بدعت کی, ابتدا کی. اب جب مرنے کا وقت ہے توبہ کرنے لگا, اللہ نے فرمایا بدبخت تیری توبہ تو میں قبول کروں گی, تیری وجہ سے گمراہ ہو گئے, ان کا گناہ کون اٹھائے گا. اس لیے جناب آزاد سمجھے. اچھا اب جناب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بعض آدمی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں لوگ یہ دھوکھا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے, لیکن اگر ہم کر لیتے ہیں ہاں تو اچھا کام, اچھے کام کو کیوں روکتے ہو, اس کی کیا وجہ ہے. اب جناب سمجھیں, ایمان سے کہیں, جب اذان شروع کرتے ہو اللہ اکبر, ختم کہاں کرتے ہو بھائی؟ اذان شروع کرتے ہو تو پہلا کلمہ کیا ہے اور آخری کیا کہتے ہو؟ لا الہ. اچھا آگے محمد رسول اللہ کہنا بری بات ہے؟ ہاں جی, کیوں نہیں کہتے بھائی؟ بات ہی کلمہ رہا ہے, کلمہ شریف, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پورا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر محمد رسول اللہ جیسا لفظ کہنا جو ہے نا, اعوذ باللہ, تو یہ اچھا کام نہیں ہے. تو اذان میں یہاں کیوں رک جاتے ہو؟ لا الہ الا اللہ, آگے نہیں بڑھاتے ہو. وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی بڑھائے تو کہو گے کہ تم بدعتی ہو. جب آگے محمد نے نہیں بڑھایا, صحابہ نے نہیں بڑھایا, تم کون ہو بڑھانے والے؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی بات؟ ہاں جی. اچھا اب جناب, اگر آپ تناب کے فکر سے کر دیتے ہیں, ہاں جی, سات چکر کرتے ہیں, ایک آدمی کہے مجھے تناب سے بڑی محبت ہے, میں آٹھ چکر کیا کروں گا, تو کیا حرج ہے؟ تو کری ہے نا, اچھا کام ہے. ہاں جی, اچھا کام ہے, ایک جگہ مرہا تو کیا حرج ہے؟ اچھا اگر روزہ رکھتے ہو تو افطار کے وقت کرتے ہو, جب سورج غروب ہوتا ہے سورج ڈوبنے پر افطار کرتے، ایک آدمی بس رہے دو گھنٹے تین گھنٹے کا، میں افطار نہیں کرتا، کیوں جی وہ کہ نہیں جناب میں تو دیر سے افطار کروں گا، آپ سارے کیا کہیں گے تم مخالف ہو سنت محمد رسول اللہ کے، وہ کہ جناب میں تو دو گھنٹے اور بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں، میں تو اور اچھا کام کروں، آپ کہیں گے اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ حضور نے اذان ہوئی سورج غروب ہوا افطار کر دیا، تم مخالفت کر رہے ہو سنت محمد مصطفیٰ، سمجھ آ رہی ہے بات میری کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا اب جناب اسی طرح دیکھو کہ میلاد النبی ہے، بارہ ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، حضور کی پیدائش کا صحابہ کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ ہاں جی صرف تمہارے مولویوں کو پتا ہے یا صحابہ کو بھی پتا تھا؟ کس صحابہ نے منایا یا حضور نے حکم دیا کہ میرا میلاد منایا جائے؟ اگر حکم ہے ہمیں دکھا دی جھگڑا کوئی نہیں، میں کل اعلان کر دوں گا جی حکم مل گیا ہے ہم بھی حاضر، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لڑائی جھگڑا تو جائز کرتا ہے نا، جب قرآن مل جائے حدیث مل جائے جھگڑے کی کیا بات ہے، امام سے کہے کہ حضرت ابو بکر نے میلاد بنایا، حضرت عمر عثمان علی نے میلاد بنایا، بی بی فاطمہ حسن حسین اہل بیت نبی نے میلاد بنایا، آپ کے صحابہ یا تابعین نے میلاد بنایا، 300 سال کے بعد مظفر بادشاہ نے مصر میں یہ بدعت ایجاد کی، ایک نئی بات کا ایجاد کیا، تو جو دین میں نئی بات گھڑی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ اب تو صرف میلاد نہیں، اب تو میلاد کے نام پہ جلوس بھی ہے، عید بھی منائی جاتی ہے، چراغا بھی کیے جاتے ہیں، مسجدوں کو بھی سجایا جاتا ہے، اسی طرح ایمان سے کہیں کہ شب برات کا حلوہ پکایا جاتا ہے، 22 رجب کو کونڈ جعفر صاحب کے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تحقیق کرا حضرت امام جعفر صادق 22 رجب کو فوت ہی نہیں ہوئے، نہ پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے، اصل 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، ان کی خوشی پہ منائے جاتے ہیں اور امام جعفر صادق کر لیتے ہیں، ایمان سے کہیں کبھی صحابہ نے کونڈے بنائے، کبھی صحابہ نے گیارہویں شریف بنائی، کبھی صحابہ نے عرف شریف بنایا، کبھی صحابہ نے جناب شکرات کا حلوہ بنا کے تقسیم فرمایا، کبھی صحابہ نے بی بی فاطمہ کی تاریخ وفات سے کھیر پکا کے بچوں کو کھلائی، نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ بات کرے نا بچے چپ چپ کرے ہو بھائی، اگر قرآن میں اور صحابہ میں اور حدیث میں یہ باتیں نہیں ہیں تو کیا بنے گا؟ اچھا حضور کی مزار مبارک پہ، صحابہ کی مزار پہ، بی بی خدیجہ کی مزار پہ، حضور کی بیٹیوں کی مزار پہ، سید الشہداء حمزہ کی مزار پہ حضور نے غلاف ڈالا، اگر ڈالا ہے تو بھائی بھائی کا لال ہمت کرے حدیث کرے کہ یہ حدیث ہے حضور نے غلاف ڈالا ہے، حضور نے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جا پر تیار مصعب ابن عمیر شہداء بدر شہداء احد کسی صحابہ کسی کی مزار پہ محمد مدینے چادر ڈالی، اگر بتیاں جلائیں کسی جگہ حضور نے دیے جلانے کا حکم دیا، کسی جگہ حضور نے 10 محرم کو یوم عاشورا کے قبروں پہ لے کے کروائے کرائے ہیں، نہیں کرایا تو کیا بن گیا؟ اب نہ اٹھنے دل سے حضور کے زمانے میں اذان دینے والا کون، حضور کا مؤذن کون ہے؟ رضی اللہ عنہ، حضور کا مؤذن کون ہے؟ مکے میں مؤذن کون ہے؟ ابھی محجورہ رمضان میں مؤذن حضور کے دو ہوتے تھے، بھائیوں کے بیدار حضرت عبداللہ نے ہم نے مکتوم، یہ 3 مؤذن ہیں، امام سے کہے کہ حضرت بلال نے اذان دینے سے پہلے صلاۃ و ثواب یا درود تاج پڑا ہے، اب ان کے پاس ایک دلیل رہ جاتی ہے، کہتے ہیں مولویوں اگر ہم پڑھتے ہیں تو مگر کیا ہو جائے گا، دین اگر مگر کا نام ہے یا قرآن حدیث کا نام ہے؟ اس طرح تو کوئی کہہ سکتا ہے اگر چاچے کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے تو مگر بہن سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر حلال ہو جائے گا اگر مگر سے دین بن جائے گا؟ اگر نو تاریخ کو حاجی نے کہاں رہنا ہے؟ اچھا عرفات افضل ہے کہ صابہ افضل ہے؟ عرفات افضل ہے کہ محمد کا روزہ افضل ہے؟ اگر حاجی نئی کو عرفات نہ جائے مگر مدینے چلا جائے تو حج، اگر عرفات نہ جائے مگر کعبے میں بیٹھ جائے دروازہ کھلوا کے اندر بیٹھ جائے تو حج، تو پتہ کیا کہ دین کسی اجر مگر کا نام نہیں ہے، دین قرآن کا نام ہے، فرمان محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب آگے نمبر دو، تاکہ بات ختم کرے، اللہ کرے کل فصل اور بات کریں گے۔ اب جناب یہ بدعت کیا ہوئی جو دین میں نئی بات، سنت کیا ہوئی محمد مصطفیٰ صحابہ خیر قرآن کا عمل ہے؟ اب سنتے دل جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں اور صحابہ کے ماننے والے ہیں ان کا لقب کیا ہوگا؟ اہل سنت ون، کیا ہوگا؟ اور جو سنت کے علاوہ بدعت پہ چلنے والے ہیں ان کا لقب کیا ہوگا؟ اہل بدعت والشرک والخرافات والمنکرات، ان کو اہل سنت کہلانے کا کیا حق ہے؟ جو بلال کی اذان جن مسجدوں میں ہو سمجھو کہ آل سنت، اور جہاں درود و سلام ہو سمجھو کہ آل بدعت، جن کے پاس عرص ہو سمجھو آل بدعت، جن کے پاس عرص نہ ہو سمجھو آل سنت، اور جو سب بلاد میں حلوے بنائے پتیا جلائے سمجھو آل بدعت، اور جو قرآن پڑھے سمجھو آل سنت، اور جو میلاد بنائے سمجھو آل بدعت، اور جو حضور کی سیرت پہ عمل کرے سمجھو آل سنت۔ اب آل سنت اور آل بدعت میں فرق سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ دعا کرو اللہ ہمیں کیا بنائے، دل سے دعا کرو اللہ ہمیں آج سنت بنائے اور اسی پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں محمد کا دین ہو، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری ہو لا ان اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا جی، دعا کے نام پہ بھی تقریر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی آدمی جتنے سے حج کے لیے آئے احرام جتنے سے باندھے، مجبوری ہے مکہ آ گیا ہے، تو پھر ہتے حرم سے نکل کے مسجد عائشہ سے یا کسی اور جگہ سے احرام باندھے، بیوٹی پارلر کی کمائی جو ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے بھائی اگر دیش میں عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں جاتا، عورتوں کے بال نہیں کاٹے جاتے، عورتوں کی بھیڑے تاریخ نہیں کی جاتی ہے، صرف مہندی لگائی جاتی ہے، سنت کے مطابق بال سنوارے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر سارے انگریزی فیشن کیے جاتے ہیں تو حرام ہے اور کمائی بھی حرام ہے۔ لوگ رفے اگین کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ ان کی بھی نمازیں قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، رفے اگین نہیں فرمایا۔ احرام کی حالت میں بالکل میری بیٹی احرام میں جیسے گھونگٹ ہے یا کپڑا آگے ڈالنے پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے، جب غیر مرد نہ ہو بالکل ہٹا لیں کپڑا، اگر مرد ہو تو کپڑا لٹکا لیں، چہرے پر عورت کے بال نکل آئے تو صفا کرنا جائز ہے، یعنی جو چیزیں اس کو دل لگتی ہیں، جو چیزیں اس کی شکل بگاڑتی ہیں وہ بلیچ کرواتی ہے یا لیگل ٹریٹمنٹ سے بال ختم کرا دیتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ایک دوسرے کا بدن دیکھنا بالکل حرام ہے، جیسے مرد کے لیے حرام ہے اسی طرح عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، اتنا کوئی لیڈی ڈانسر ہے اجازت کے وقت میں مجبوری نکل ڈال سکتی ہے، سجدے میں اور مرد کے سجدے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اور جب سجدہ کرے تو ٹانگے نکال لے تاکہ جتنا وہ زمین کے قریب ہوگی جتنا پردہ زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. پرفیوم میں الکحل ڈرا ہوا ہے استعمال نہ کریں. اگر آپ کو پرفیوم لگانے کا شوق ہے یا عطر لگائیں یا فری الکحل پرفیوم خریدیں. کیونکہ حالت حیض میں جو روزے قضا ہوتے ہیں شب معراج یا شب برات کے روزے میں شب برات کا روزہ رکھنا بھی بدعت ہے اور شب معراج کا روزہ رکھنا بھی بدعت ہے. جاگی بات باقی جتنے اس کے روزے قضا چھوڑ حیض میں رہ جاؤ قضا کرے. کوئی آدمی زندہ ہے وصیت کی میرے لیے عمرہ کرو طواف کرو ورنہ اپنے لیے کرو اس کے لیے دعا مانگو. جنازہ پڑ سکتی ہے بالکل پڑ سکتی ہے. مانا یہ ہے کہ عورت گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے. اگر مسجد میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے بھائی, باقی نماز پڑھ رہی ہے جنازہ کیوں اٹک گیا ہے. گیارہ ذوالحجہ کے لوگ مینا میں قیام نہیں کرتے, خلاف سنت ہے مینا میں رہیں, لیکن کوئی مجبوری ہے جگہ نہیں ہے الگ بات ہے. رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے تو آپ کا حج تمتع ہے, نہیں کیا ہے حج فراد ہے. موٹی بات یاد رکھیں, اگر آپ نے اللہ سے عمرہ کیا ہے رمضان کے بعد تو اب حج کریں گے حج تمتع ہے. میرا بھائی جو حنفی مسلک میں ترتیب واجب ہے, اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے ترتیب پہ عمل کرو, یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے. باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے, قربانی آگے پیچھے ہو جائے صحیح حل ہے, لیکن حنفی مسلک میں بن سکتی ہے. وہ کہتے ہیں بالکل پہلے کنکری مارے پھر قربانی کرے پھر سر مڈائے جیسے خود محمد مصطفیٰ نے کیا ہے. سب اللہ قبول کرے بھائی, سب کی قبول کرے. بس اگر آدمی کی احرام کی چادر کو پیشاب کو قطرے لگ جائے دھو ڈالے, والدہ حج بدل کر رہی ہے تمام کام جو ہے اپنا جس کے لیے کرے اسی کی نیت سے کرے. اگر دم پر جائے اور وہ پیسے نہ ہوں تو دس روزے رکھے. اگر آپ نے جتنے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا تمتع نہیں ہوگا, تمتع تب ہوتا ہے جب میقات کا عمرہ کریں. ہم مدینے روانہ ہوں گے, واپسی پہ آپ جب آئیں آپ حج کا احرام باندھ کے آئے تو جائز ہے, عمرے کا باندھ کے آئے تو جائز ہے, لیکن کیونکہ آپ پہلے عمرہ کر چکے ہیں اس لیے آپ کا حج تمتع ہوگا. زندگی باقی تو کل جو ہے نا جی الفصل سے لے کر آخر تک حج کے مسائل بیان کر دیں گے تاکہ آپ جو ہے ان کو دماغ میں بچھا دیں.